بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب اليقین و توکل میں دو حدیثیں ہو گئی تھیں، تیسری حدیث اب شروع کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایضا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. یہ روایت بحضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حسبنا الله ونعم الوكيل، پیچھے قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، حسبنا الله ونعم الوكيل، یہ ایسا جملہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا جب لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، پیچھے آیت میں اس کا ذکر آ گیا کہ لوگوں نے یہ کہا، جس کا واقعہ پیچھے تفصیل سے آ گیا تھا کہ نعیم بن مسعود، اس نے آ کر مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو کفار مکہ کے مقابلے میں تم لوگ جنگ نہ کرو، ان کی فوج بہت بڑی ہے. اصل تو وہ گھبرائے ہوئے تھے، ان کی فوج بہت بڑی ہے اور طاقت بہت ہے، جنگ کے لیے وہ مکمل تیاری کر چکے ہیں، آپ ان کا مقابلہ نہ کریں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے اتباع میں صحابہ میں فرمایا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ناس کے لوگ یعنی اہل مکہ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور ان سے اب تمہیں ڈرنا چاہیے اور جنگ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. فزادہم ایمانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو توکل کا اعلیٰ مقام حاصل تھا ہی، صحابہ میں بھی ہوا یہ کہ زادہم، اس کہنے کی وجہ سے، نعیم بن مسعود کی اس بات کی وجہ سے، ان لوگوں میں ایمانی قوت اور بڑھ گئی اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، واقعہ مشہور ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے بت توڑ دیے، کوئی ان کی خوشی کا موقع تھا، سب باہر گئے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماری کا عذر کیا تھا، تفصیل اس کی احادیث میں بھی آتی ہے، قرآن کریم میں بھی آتی ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عذر کر دیا کہ میں تو بیمار ہوں، بیماری کا عذر کر دیا اور میلے میں تشریف نہیں لے گئے. جب علاقہ آبادی سے لوگ چلے گئے، وہ جگہ خالی ہو گئی، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بت خانے میں تشریف لے گئے اور بڑے بت کو رہنے دیا، باقی سب کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا. مقصد بتوں کو ختم کرنا وہ تو تھا ہی، لیکن بڑا مقصد جو تھا لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھانا مقصود تھا. اب سب واپس آئے، دیکھا اچھا ایک بت بڑا باقی ہے اور باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا ہوا، کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہاں ایک ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے، وہی ہوگا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اچھا بلا کر لاؤ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کس نے کیا، ان بتوں کو کس نے توڑا، ان کے لیے تو بہت بڑی ایک آفت آ گئی، اپنی بہت بڑی توہین تھی ان کے لیے کہ بتوں کو توڑا گیا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کا تو احترام ہوتا ہے، ان کو توڑا گیا، بہت بڑا ظلم تھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو نا، تم تو ان سے دعائیں مانگتے ہو، تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو فاسألوہم، جو ٹوٹے ہوئے تمہارے خدا ہیں ان سے پوچھ لو تمہیں مارا کس نے. بچے کی پٹائی ہوتی ہے تو بچے سے پوچھتے ہیں، چاہے وہ بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ بھی تو اس قابل تو ہوتا ہے نا کہ بتا دے کہ اچھا مجھے کس نے مارا ہے. تو بچوں کی پٹائی ہوتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں بیٹے کس نے مارا. یہاں بتوں کی پٹائی ہوئی تو انہیں سے پوچھو کہ کس نے مارا. ظاہر میں تو ایسا ہی نظر آنا نا کہ بڑے نے کیا ہوگا. تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم ماذا، دیکھو اس بڑے نے کیا ہے، اور ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو کہ تمہیں پٹائی تمہاری پٹائی کس نے کی ہے. ظاہر ہے ان کی بڑی ذلت ہوئی، بڑی ذلت ہوئی کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں اور یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے ایک سوال کیا جائے اور یہ جواب دیں، اور گردن جھکا کر کہنے لگے لقد علم تما الا ينطقون ابراہیم، تم جو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے. مقصد حاصل ہو گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر تم ایسے بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو تمہارے ایک سوال کے جواب نہ دے سکے، جو تمہاری بات نہ کر سکے، تمہاری بات سن نہ سکے، تم کیسے ان کو خدا مانتے ہو؟ خدائی کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، یہ تو ایک بچے اور ایک کسی جانور کے درجے کے بھی نہیں ہیں کہ ان سے کوئی بات کہے، ان کو کوئی احساس ہو، اپنا کوئی دفاع کر سکے. مقصد سمجھانا تھا، بات لوگوں کو سمجھ آ گئی لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانے. جو کام تھا ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانا، وہ مقصد حاصل ہو گیا. ان کی چونکہ توہین ہوئی تھی، قوم ضدی تھی، لوگوں نے کہا ان کو آگ میں جلا دو، بتوں کی طرف سے انتقام لینا ہے، ان کو آگ میں جلا دو. بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی. کہتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے، اگر گزرتے تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ گر کر اس میں جل جاتے تھے. بہت بڑی آگ جلائی، بڑی جگہ میں لکڑیاں جمع کی گئیں، ایک وقت لگا تھا لکڑیاں جمع کرنے میں اور آگ جلانے میں. جب آگ جلنی شروع ہو گئی اور اچھی طرح گرم ہو گئی، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے. اتنی بڑی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کو دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام ہے غالباً. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. لوگوں نے سوچا کہ ان کو آگ میں ڈالیں گے کیسے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی سی چیز ہوتی ہے جس سے منجنیق کہا جاتا ہے، اس میں رکھ کر ان کو پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے، پھینکنے کی تیاری ہو گئی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب باندھ کر اس میں رکھا گیا، رسیوں وغیرہ سے باندھ کر رکھا گیا کہ آگ میں پھینکیں گے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ ایک حرکت آ گئی. آسمانوں میں فرشتے حرکت میں آ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم بچانے کے لیے جاتے ہیں، ہم بچانے کے لیے جاتے ہیں. آگ کا فرشتہ کہنے لگا یا اللہ مجھے حکم دیجئے پانی ڈال کر آگ کو میں بجھا دوں. مجھے حکم دیجئے، ہوا کا فرشتہ آیا کہ اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ہوا کے ذریعے سے اس آگ کو ختم کر دوں، دوسری جگہ لے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ لو یہ کیا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے، آپ کی اجازت پر ہے، آپ کہیں گے تو اجازت مل جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، پھر رہنے دو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ایسا موقع جس وقت بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ کلمہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اہل مکہ جب مشرکین مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بڑی فوج تیار کر رہے تھے، صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ایک سبق ہے اور بڑا مجرب ہے. احادیث سے ثابت تو ہے ہی اور مجرب بھی ہے کہ کوئی موقع آئے، کوئی مشکل موقع جہاں انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں بچنا میرے لیے مشکل ہے، کوئی مشکل ہے، چاہے ہلاکت کا کوئی موقع نہ ہو لیکن کوئی مشکلات میں انسان پھنسا ہوا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، اور چند دنوں میں دیکھے کہ کیسے حالات پلٹتے ہیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. آگے ہے وفی روایت لہو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان آخر قول ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری بات آگ میں ڈالے جانے کے وقت آخری بات جو انہوں نے زبان سے فرمائی تھی وہ تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انظام فرمایا، وہ سب جانتے ہی ہیں، آگ کو ہی حکم دے دیا کہ اچھا کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ چوتھی حدیث، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر، رواہ مسلم، قیل معناہ متوکلون وقیل قلوبهم رقیقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے، ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، الفاظ حدیث کے تو یہی ہیں۔ اب پرندوں کے دل ہوتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ بعض شراح نے فرمایا اس کے معنی ہے معناہ متوکلون۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دو معنی یہاں بیان فرما دیے، پہلے معنی معناہ متوکلون، اس کے معنی ہے کہ توکل کرتے ہیں، اور اس کا تذکرہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، آگے حدیث نمبر 6 جو آ رہی ہے اس میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ پرندے توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے، آگے اس کی انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے۔ تو ایک معنی ہے پرندوں کے دل کی طرح ہونے کے معنی ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسباب اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ بھروسہ اور توکل اللہ پر ہوتا ہے، جنتی ہونے کی علامت ہے۔ وقیل، دوسرے معنی اس کے ہیں قلوبهم رقیقۃ، ان کے دل نرم ہوں گے، نرم دل والے لوگ مراد ہیں۔ اس باب میں چونکہ توکل کا ذکر چل رہا ہے تو یہ پہلے والے معنی کے لحاظ سے ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس باب میں بیان کی ہے۔ پانچویں حدیث، اب چونکہ ہم بیان تو پڑھ ہی چکے ہیں توکل کے معنی، یقین کے معنی، اب بس احادیث کا مفہوم سمجھنا ہے تاکہ بس احادیث کو ہم دیکھ سکیں کہ احادیث سے کس طرح توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ایک اس کی فضیلت آ گئی توکل کی، کہ یہ جنتی ہونے کی کوئی ایک علامت ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ توکل کی کیفیت اور صفت پیدا فرما دیں۔ پانچویں حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه۔ یہاں پر واقعہ مفصل ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، عربی اور ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب، آگے روایت میں مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے، نجد کی جانب۔ فلما قفلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہو گئے، جنگ سے فارغ ہو گئے، قفلا واپسی میں تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپسی میں ساتھ تھے۔ تو فأدركتهم القائلة، قائلہ قیلولہ کا وقت، وقت القیلولہ، دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، یہ قال قیلولہ، قیلولہ قاف یا لام واو اور اخیر میں لام اور پھر گولتا آتی ہے قیلولہ۔ میں اس لیے خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ بعض اس کو میں نے کسی کو دیکھا ہے لکھتے ہوئے کہ قاف یا لام لکھ دیا، یعنی قیل اور پھر اللہ، قیلولہ، قیلولہ نہیں ہے، یہ قال قیلولتن، یہ لفظ ہے قیلولہ، ایک ہی لفظ ہے، یہ قاف یا لام واو ملا کر لکھنا ہے قیلولہ۔ بہرحال تو قیلولہ دوپہر کے وقت آرام کو کہا جاتا ہے، سنت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ انسان دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ صبح کی انسان، اس لیے کہ اصل تو طریقہ وہی ہے کہ انسان رات میں کے آخری حصے میں اٹھ جائے، تہجد کے وقت اٹھے گا، پھر فجر پڑھے، تہجد پڑھے گا، فجر پڑھے گا، صبح کے مشاغل میں لگے گا، تو پھر دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کرنے سے ہوگا یہ کہ پھر جب بیدار ہوگا تو نئے سرے سے ایک نشاط پیدا ہو جائے گا، اور رات تک انسان اپنے اوقات کو اچھی طرح استعمال کر سکے گا، ورنہ ہوتا ہے کہ سستی ہے، تھکن ہے، وقت استعمال نہیں ہوتا۔ تو وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کچھ دیر درمیان میں آرام کر لینا یہ مفید ہے، سنت بھی ہے اور اس لحاظ سے بھی مفید ہے، اور بڑے تجربات ہوئے ہیں جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی اس پہ تجربات کیے اور انہوں نے بھی اس پر عمل کی کوشش کی کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا کہ اس کے نتائج بڑے اچھے ظاہر ہوئے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں اس طرح کا نظام کیا گیا۔ یہ تو بہرحال ایک تو فائدہ ہو گیا سنت، دوسرا فائدہ ہے کہ دن کے اوقات کو انسان اچھی طرح استعمال کر سکتا ہے، اور ایک اور اس کا فائدہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، قیلولہ کر لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے لیے تہجد میں بیدار ہونے میں آسانی ہوتی ہے، چونکہ رات کو بہت تھکا ہوا ہوگا پورے دن پر کا پورا، بہت زیادہ تھکا ہوگا اور سوئے گا تو بڑی گہری نیند آئے گی اور تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے گا۔ دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لیا تو اس کی برکت سے اور اس سے یعنی گویا کہ یہ ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک امداد کا، اور اس میں انسان آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے تہجد میں اٹھ سکتا ہے۔ دوپہر کو قیلولہ کے ذریعے سے رات کے آخری حصے میں جاگنے پر مدد حاصل کیا کرو، اس طرح کے مفہوم حدیث کا آتا ہے۔ بہرحال قیلولہ کا وقت جب ہوا، فی واد کثیر العضاہی، جنگ سے واپسی ہے اور قیلولہ کا وقت ہو گیا، ایسی وادی میں، پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ وادی کہلاتا ہے، ایسی وادی میں جہاں بہت زیادہ کانٹے دار درخت ہے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، وہاں پڑاؤ ڈالا، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، اور لوگ بھی ادھر ادھر وادی میں متفرق ہو گئے، پھیل گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، درختوں سے سایہ حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ دوپہر کا وقت ہے تو سایہ کی ضرورت ہے، بغیر سایہ کے کیسے ٹھہریں گے، تو درختوں کے سایہ میں ادھر ادھر، کوئی یہاں درخت پہ کوئی وہاں درخت، مختلف درختوں کے نیچے لوگ جا کر آرام کرنے لگے۔ ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، فعلق بها سیفہ، اس درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، ونمنا نومتن، کچھ دیر کے لیے ہم سو گئے، تھوڑی دیر ابھی سوئی تھے، فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیا واقعہ پیش آیا، وإذا عنده أعرابي، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی تھے، ایک دیہاتی کوئی شخص ہے، ہم گئے قریب، کیا بات ہوئی، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا، دیکھو یہ جو شخص یہاں ہیں اعرابی جو ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اخترط علیہ سیفی، میری تلوار نیام سے نکال کر میرے مقابلے میں اس نے اٹھائی، اخترط کے معنی تلوار کو نیام سے نکال کر کسی کو مارنے کے لیے بالکل تیار ہو جانا، وانا نائم، میں تو سو رہا تھا، فاستيقظت، میں بیدار ہوا، وہ فی یدہ سلطن، تلوار اس کے ہاتھ میں نیام سے نکلی ہوئی تیار تھی، سوتی ہوئی تیار تھی، فقال، اچھا، قال من يمنعك مني، تو اس اعرابی نے مجھ سے یہ کہا، اس شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ اچھا اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے، آپ کے ساتھی تو دور دور ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کی تلوار میں نے لی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میں کھڑا ہوں، آپ لیٹے ہیں، اب یہاں پر بالکل تلوار جب سر پہ ہے، من يمنعك مني، آپ کو اب کون بچا سکتا ہے مجھ سے، قل، تو میں نے اس سے یہ کہا، چونکہ وہ سامنے ہی تھا، اگر سامنے نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کسی کو شبہ ہوتا کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوگا، کس طرح کا واقعہ، لیکن ظاہر صحابہ ہی تھے، بعد کے لوگ، ابھی کے ہمارے لوگ شاید شبہ کرتے، وہ تو شخص سامنے موجود تھا، سامنے موجود شخص اس کے سامنے بتا رہے ہیں، کچھ غلط بیانی، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں غلط بیانی کا احتمال بھی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ شخص جھوٹ بول سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تو نہیں، آج کل کے لوگ اس طرح ہیں جو طرح طرح کی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے زمانے کے لحاظ سے، کہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو وہاں فرق پڑتا ہے، کہ میں کہوں کہ اچھا فلانے نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے اس طرح جواب دیا، اب ہو سکتا ہے کہ میں جواب کو تھوڑا سا بنا کر پیش کر رہا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے بہت اچھا جواب دیا، حالانکہ اس وقت میں نے اتنا اچھا جواب نہیں دیا تھا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے، کہ سامنے جب بولا تھا تو اس وقت وہ جواب نہیں دیا تھا، بعد میں جب بتایا تو کہہ رہے ہیں اچھا میں نے اس طرح جواب دیا تھا اس کو، یہ عام چیز ہے، انسان کی کمزوری ہے، لیکن غلط بات ہے، غلط بات ہے کہ اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی غلط بیانی، یہ درست نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامنے، تو اگر اس کا طریق میں اس لیے بتا رہا تھا کہ اس کا طریقہ یہ کہ اچھا جس کے ساتھ واقعہ پیش ہے اس کے سامنے بتا دیا جائے کہ دیکھو اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو یہ کہا، اگر غلط ہوگا تو وہ سامنے والا کہے نہیں آپ نے ایسا نہیں کہا تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے جب مجھ سے جب پوچھا میں یمناؤں کا منی، آپ کو کون بچا سکتا ہے، قلتو تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا، قلتو میں نے کہا اللہ 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 3 مرتبہ میں نے کہا اللہ مجھے بچائے گا. وہ اللہ پر جو اعتماد اور بھروسہ تھا اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. حدیث میں اختصار ہے، یہاں پر تو بس اتنا ہے کہ میں نے یہ کہا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. ولم یعاقب ہوں وہ جلسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سزا نہیں دی. اگلی روایت میں تھوڑی سی اس کی مزید تفصیل ہے. وفی روایت قال جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاع، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ ذات الرقاع میں. ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے، اس کو مختلف وجوہات بیان کی گئیں. بعضوں نے فرمایا کہ یہ اس وقت جھنڈا تھا، جھنڈا جو بنایا گیا تھا اس میں الگ الگ کپڑے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، تو وہ رقعتن کپڑے کا ایک ٹکڑا، تو رقاع کئی کپڑوں کپڑے کے کئی ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر جھنڈا بنایا گیا، تو اس کا نام پڑ گیا غزوہ ذات الرقاع. بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سفر میں پیر وغیرہ بہت زخمی ہوئے تھے، چونکہ تنگی تھی، جو چپل وغیرہ، چپل اس زمانے میں کیا ہوتے تھے، چمڑے کے موزے کی طرح ہوتے تھے ذرا موٹے، تو وہ چپل وغیرہ جب خراب ہو گئے اور کسی کے پاس نہیں تھے، جس کے پاس تھے بھی تو وہ راستے میں اگر پھٹ گئے، ضائع ہو گئے، سواریاں کم تھیں، پیدل سفر تھا، تو پیر زخمی ہونے لگے. پیر جب زخمی ہوئے تو پیروں پر انہوں نے کیا کیا، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیروں پر وہ باندھنے لگے تھے، تو اس وجہ سے رقاع کہا جاتا ہے پیروں پر، جس میں جس وہ جنگ جس میں پیروں پر کپڑے باندھے، کپڑوں کے ٹکڑے باندھے گئے تھے، تو یہ غزوہ ذات الرقاع. اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں. بہرحال بڑا مشکل کا یہ سفر تھا. تو فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کسی درخت کے پاس پہنچتے، کسی درخت والے علاقے میں جاتے اور کوئی درخت وہاں سایہ دار ہوتا، ظلیلۃً سایہ دار درخت ہوتا، تو وہ درخت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ہم کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن بس سایہ دار درخت ہے، سب سے اچھا، وہاں کوئی نہیں جائے گا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اچھا یہ خالی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خالی جگہ ہوگی وہاں تشریف لے جائیں گے. ایسا نہیں تھا کہ اپنے لیے کوئی جگہ متعین فرماتے ہوں یا اچھی جگہ اپنے لیے تجویز فرماتے ہوں، نہیں، جو جگہ خالی ہے وہاں تشریف لے گئے. اور ہم کرتے ہی ایسے تھے، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اچھا سایہ دار درخت وہاں اس کو خالی رہنے دیا جاتا تھا اور باقی درختوں کے نیچے لوگ اپنی اپنی جگہ تجویز کر لیتے تھے. اب سایہ دار درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا. فجاء رجل من المشرکین، ہم سب تھوڑی دیر سوئے تھے کہ مشرکوں میں سے کوئی آیا. وصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرتی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہ اسی درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. فاخترطہ، اس نے تلوار نیام سے نکالی. فقال تخافونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص تلوار لے کر کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، میری جان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، تمہارا کیا اختیار ہے؟ فرمایا لا. قال فمن یمنعک منی، اچھا ابھی کون آپ کو بچا سکتا ہے؟ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ. وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیحہ قال من یمنعک منی، دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے یہ سوال کیا آپ کو کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ بچا سکتا ہے. قال فسقط السیف من یدہ، اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف فقال من یمنعک منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. تلوار اٹھا کر اب اس سے پوچھا اچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میرا تو اللہ ہے، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تمہارا کون ہے؟ من یمنعک منی. فقال کن خیر آخذ، اس شخص نے یہ کہا مسلمان تو نہیں ہیں. کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار پکڑنے والے بن جائیے. تلوار لینے والے, اپنے ہاتھ میں تلوار لینے والے اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, اچھوں میں بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اب بہترین جو تلوار پکڑنے والا شخص ہوتا ہے آپ اس طرح کے بن جائیے, یعنی آپ مجھے اس تلوار سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیے, بہترین تلوار اٹھانے والے بن جائیے. اب وہ معذرت کرنے لگا. فقالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا, تشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ. یہ کھلا معجزہ تم نے دیکھ لیا, تم نے ایک کھلا معجزہ دیکھ لیا کہ دیکھو ہماری حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تمہاری حفاظت. تم نے معذرت کی, معافی مانگی, تمہیں بھی معلوم ہے کہ تمہارے لیے, تمہاری نصرت کے لیے کوئی تمہارا بت آنے والا نہیں ہے, تو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال اللہ. تو اس شخص نے کہا نہیں نہیں اس بات کی تمہیں گواہی نہیں دیتا ہوں. سچے لوگ تھے, یہ نہیں کہ جھوٹا اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے, لوگ سچے تھے چاہے مشرک ہوں. تو کہنے لگا نہیں, ولکنی اعاہدک ان لا اقاتلک ولا اکون مع قوم یقاتلونک. میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں, وہ وعدہ یہ ہے کہ میں آپ سے آپ کے مقابلے میں کبھی جنگ نہیں کروں گا, نہ ایسے لوگوں میں شامل ہوں گا جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں, آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں. اتنا میں کر سکتا ہوں, یہ وعدہ میں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, زبردستی تو کسی کو اسلام میں نہیں لایا جاتا. کبھی اسلام میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا. ایمان کا تعلق دل سے ہے, اور اگر کوئی ظاہراً کلمہ پڑھ لے تو مؤمن نہیں کہلاتا. یہ غلط ہے کہ اسلام میں زبردستی داخل کیا جاتا ہے لوگوں کو. اسلام میں زبردستی داخل کیا تو وہ مؤمن ہی نہیں ہے, وہ تو منافق ہے. یہ خامخواہ کے جو الزامات ہیں کہ اچھا پیسوں کی لالچ دے کر لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے, یا دھمکی دے کر اسلام میں داخل کیا جاتا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا, وہ تو منافق ہوگا. ایسے منافقوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. دل میں ایمان ہے, دل سے ایمان قبول کرو, ورنہ نہیں, ورنہ وہ ایمان ہی نہیں ہے. اس سے تو تم اپنے جو کفر ظاہر کر رہے ہو وہی ٹھیک ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. فخر اللہ سبیلہ. اب یہ شخص یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب جانے لگا, فأتى اصحابہ, اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا, فقال جئتکم من عند خیر الناس, لوگوں کے سامنے جا کر, اپنی قوم کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا کہ دیکھو میں ایک بہترین شخص کے پاس سے آیا ہوں, لوگوں میں ایسے شخص جو بہترین شخص ہیں ان کے پاس سے میں آیا ہوں. لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کے مزاج کی تعریف کی, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود بھی اسلام میں داخل ہوا, اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور سب مسلمان ہو گئے تھے. اب تلوار کے زور سے اگر وہ مسلمان بنتا تو وہ مسلمان نہ ہوتا, منافق ہوتا, بلکہ متنفر ہوتا اسلام سے. اور اخلاق کے ذریعے سے جب وہ اسلام میں داخل ہوا تو وہ ایک نہیں بلکہ پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی. اسلام وہ اخلاق سے پھیلا ہے, لوگوں کے اچھے معاملات سے پھیلا ہے. اگر ہم ابھی بھی اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنے اخلاق اچھے کر لیں, ہم سوچتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے, ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنوں کے ساتھ تو اچھے اخلاق کر لیں. اپنوں کے ساتھ کبھی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے, ناراض ہو گئے, بات بند کر دی, منہ پھیر رہے ہیں, اور طرح طرح کے واقعات, لڑائی جھگڑے اپنے کیا, اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ, اپنے گھر کے افراد میں, خاندان میں, حالانکہ وہاں تو اور تاکید ہے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے, تو اپنے لوگوں میں, اپنے ساتھیوں میں, اپنے پڑوسیوں میں, تمام مسلمانوں میں. پہلے ہم اپنوں کے ساتھ تو حسن اخلاق سیکھیں, غیروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ہم کوشش کر رہے ہیں یا اس کی امید رکھ رہے ہیں, لیکن کرنا سب کچھ ہے. سب کے ساتھ, اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. ہاں دوسری بات اپنی جگہ ہے کہ الحب فی اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا جس طرح وہ مطلوب ہے, اسی طرح البغض فی اللہ, کبھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے دوری اختیار کرنا, وہ بھی شریعت کا تقاضا ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. بہرحال اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ, اپنے گھر کے افراد کو خوش رکھیں, اپنے قریب کے لوگوں کو, خاندان کے لوگوں کو خوش رکھیں, اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیں, اپنے پڑوسیوں کو دکھائیں کہ یہ پڑوسی مسلمان ہے, دیکھو ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, کتنے خیر خواہ ہیں, کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہمیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائی, راحت پہنچانے کا خیال رکھا ہے. یہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام پھیل سکتا ہے. یہ نہیں کہ اچھا نہیں ہم ٹھیک ہے صرف الفاظ اور زبان کے ذریعے سے تبلیغ کر دیں, صرف یہی نہیں ہے, عمل ہے, اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسلام جو پھیلایا اس طریقے سے بھی دیکھو اتنی بڑی قوم اسلام میں داخل ہو گئی, اور یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے یہ حسن اخلاق کو دیکھ کر. فتح مکہ بہت بڑی مثال ہے اس کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے انتقام لیتے جنہوں نے اب تک کتنے مسلمانوں کو شہید کیا اور کتنوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور کیا کیا قتل کرنے کی تدبیریں کی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیر کی تھی, جس کا بھی پیچھے ذکر آیا ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ذکر آئے گا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر جانا پڑا, اپنا وطن چھوڑنا پڑا, لیکن مکہ فتح ہوا, آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے سب کو میں معاف کرتا ہوں, کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا. اور اس وقت لوگ اسلام میں جو داخل ہونا شروع ہوئے, اور صرف وہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گیا تھا, حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا تقریباً مجمع تھا, اور فتح مکہ کا موقع اس کے 2 سال سے کم عرصے میں فتح مکہ کا موقع پیش آیا, تقریباً 2 سال. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی. یہ جب جنگ بند ہوئی تو کتنے کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. یہ کھلی ایک دلیل ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے وہ تلوار یا دھمکی یا لالچ سے نہیں, بلکہ آپ مسلمانوں کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حسن معاملہ اور حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں. خیر یہ حدیث تو پوری ہو گئی, مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 6. دیکھتے ہیں اگر روایتوں کا ظاہری مفہوم ہی پڑھنا انشاءاللہ تو پھر ہم آج اس کو یہ باب مکمل ہی کر لیتے ہیں. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ, امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے. پرندوں کو رزق کیسے پہنچتا ہے؟ تغدو خماسن, صبح کے وقت وہ نکلتے ہیں, خماسن خالی پیٹ, صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں کہ جانا کہاں ہے, بس نکل گئے چلو کوشش کرتے ہیں. یہی سکھایا جا رہا ہے کہ کوشش کر لو, بہت لمبے چوڑے پلاننگ, بہت لمبے چوڑے اسباب یہ نہ کرو, ظاہری طور پر کچھ کوشش کر لو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو. جب اسباب زیادہ انسان اختیار کرتا ہے تو اسباب پر بھروسہ ہونے لگتا ہے, اور جو لوگ زیادہ دماغ ان کا چلتا ہے اور تیز ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو پورا پورا اپنی ذہانت پر, اپنے دماغ پر, اپنی صلاحیت پر یہ اعتماد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر کہاں اعتماد ہوتا ہے. بہرحال یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے, اور اس کمزوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اور اس کا علاج کی ضرورت ہے کہ اسباب کو انسان اختیار جب کرتا ہے تو اسباب پر پورا دھیان اور پوری توجہ اسباب پر چلی جاتی ہے, اسی کو سمجھتا ہے کہ اسی سے سب کام بن جائے گا. فرمایا کہ دیکھو پرندے تغدو خماسن, صبح کے وقت نکلتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں, خماسن خالی پیٹ, وہ تروح شام کے وقت واپس آتے ہیں تو بطانن پیٹ بھرا ہوتا ہے. کہاں سے غذا ملتی ہے؟ نہ کمانے کے کوئی اسباب ہیں نہ کچھ ہے, کوشش کر لی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوشش کر لو, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کوشش کر لو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم علیہ الصلاۃ والسلام ولادت, بچہ پیدا ہوا, وہاں کوئی نہیں ہے, درخت پہ پھل اگا دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ سب معاملات ہو گئے, خوش درخت تھا, کھجوریں آ گئیں. اب اس حالت میں درخت کے اوپر جانا, کھجوریں توڑنا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بلکہ اٹھنا بھی مشکل تھا. فرمایا نہیں, کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی, بیٹھے بیٹھے تو روزی نہیں گرے گی تمہارے اوپر, کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی, چلو درخت کے تنے کو ہی ہلا دو, ہم وہ کھجوریں تم پر گرا دیں گے. حالانکہ درخت کے تنے کو ہلا نہیں سکتا کوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہ دی, اور قرآن میں الفاظ خاص طور سے بیان فرمائے, کوشش تو کرنا ہے, کوشش ضروری ہے, کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد ہوگی. پرندے کوشش کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ لمبے چوڑے پلان نہیں بناتے. ٹھیک ہے, کوشش کر لی, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سردیوں میں تو بڑا عجیب لگتا ہے, ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے. عام گرمیوں کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں درختوں میں چیزیں اگی ہوئی ہیں, پھل اگے ہوئے ہیں, لوگوں نے کچرے ادھر ادھر پھینکے ہوئے ہیں, پانی کے کنارے پر گند ہوتا ہے, کبھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں درختوں پر, پھل وغیرہ اگے ہوتے ہیں. لیکن سردی کے زمانے میں تم درختوں پر پتے تک نہیں ہیں, درخت خالی ہیں, ہر طرف سفید ہی سفید ہے, برف ہی برف ہے. بہت سے پرندے تو اپنے گھونسلے چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن یہ چڑیاں وغیرہ بہت سے پرندے وہ ہوتے ہیں جو یہیں ہوتے ہیں. کہاں سے ان کو روزی ملتی ہے, کیا کھاتے ہیں, اتنے سارے پرندے جن کی اتنی زیادہ خوراک ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں, بس اللہ کا نظام ہے, سب کو کھانا مل جاتا ہے, روزانہ پیٹ بھر لیتے ہیں. تغدو خماسن و تروح بطانن, اور ان اسباب میں کبھی ہم لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ روٹیاں بچی ہوئی ہیں باہر ڈال دیتے ہیں, پرندے کھا لیں گے. یہ تو نہیں کہ روزانہ ہم تمام پرندوں کو کھلا رہے ہیں, نہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دینے کے لیے ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اچھا ذرا باہر دانے ڈال دو تو پرندے کھا لیں گے, ان پرندوں کے کھانے سے ہمیں ثواب مل جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کھلایا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کا ایک راستہ کھولا, ان کو تو ویسے بھی کھانا ملنے والا تھا. السابع ساتویں حدیث, عن ابی عمارة البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا اویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. یہ پوری دعا ہے. ابو عمارہ ان کی کنیت ہے, نام براء ابن عازب ہے, دونوں صحابی ہیں, باپ بیٹا والد, یعنی براء بھی ان کے والد بھی دونوں صحابی ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے فلانے, کسی صحابی سے آپ نے فرمایا کہ فلانے, اذا اویت الى فراشک, جب بستر جاؤ, جب بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. مختلف دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. مقصد یہاں پر چونکہ سونے کی سنتوں کو بیان کرنا نہیں ہے, مقصد تو صرف حدیث کی تشریح کرنی ہے, تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے. اور کوشش کرے انسان کے اخیری دعا یہ ہو, باقی جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لے, اخیری دعا یہ ہو. کون سی دعا؟ اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لی جائے, مسنون دعا ہے, بہت بابرکت دعا ہے. وہ دعا کیا ہے, اب اس کا مفہوم کیا ہے, وہی توکل کے بیان میں اس کا جو ذکر آ رہا ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنی ذات تیرے سپرد کر دی, دن میں محنت کی, کوشش کی, اسباب اختیار کیے, دین سکھانے کے, دین سیکھنے کے, کمانے کے, جو کچھ بھی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تھی اس کی کوشش کی, جو بھی اسباب, صرف ایک چیز ہم ذہنوں میں رکھ کر نہ چلیں کہ کمانا, نہیں, جو بھی اسباب تھے, جو بھی مقاصد ہیں, عبادتیں کی تجھے راضی کرنے کے لیے, فلانا کام کیا, اب بستر میں آ گئے, یا اللہ دن میں میں نے جو بھی اسباب اختیار کیے تھے وہ میری کوشش تھی, اب تو سونے کا وقت ہے, اب وہ میری ظاہری کوشش بھی ختم ہو گئی, اسلم تو نفسی الیک, اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں, دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. ووجہت وجہی الیک, یعنی اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں, یہاں تو صحابی سے کہا جا رہا ہے اس لحاظ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. ووجہت وجہی الیک, اپنا رخ میں نے تیری جانب کر لیا, اسباب سے تو اب میں کٹ گیا ہوں اس لیے کہ میں سو رہا ہوں. وفوضت امری الیک, اے اللہ میں نے اپنے امور کو تیرے سپرد کر دیا, وہی توکل بھروسہ. والجأت ظهري اليك, اپنی پیٹھ کو میں نے تیری پناہ میں دے دیا. رغبتا ورهبتا اليك, امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے تجھی تیری ہی رحمتوں میں امید بھی ہے اور تیری ہی سزا سے ڈر بھی ہے, دونوں چیزیں, رغبت بھی ہے اور رہبت بھی. رغبت کے معنی ترغیب یعنی امید, جو نیک کام کیے کوششیں کیں اب اس پر اچھی امید رکھنا, اور غلطیوں پر پکڑ اس کا خوف ہو, دونوں چیزیں ہیں. ایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید دونوں چیزوں کے ساتھ ایمان کامل ہوتا ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, کوئی پناہ کی جگہ کوئی نجات کی جگہ تجھ سے نہیں مگر تیری ہی جانب. اللہ کی سزا سے کوئی بچنا چاہے تو اللہ ہی سے مانگے کہ یا اللہ تو ہی اپنی سزا سے مجھے بچا لے, اور کوئی نہیں بچا سکتا. لا ملجا پناہ کی جگہ, منجا نجات کی جگہ, کوئی پناہ اور کوئی نجات تیری سزا سے, تیری سزا سے تیرے عذاب سے کوئی نجات نہیں ہو سکتی مگر تیری ہی مدد سے اور تیرے ہی بچانے سے. آمنت بکتابک الذی انزلت, جس کتاب کو تو نے اتارا قرآن کریم اس پر میں ایمان لایا. آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت, جو رسول تو نے بھیجا, جو نبی تو نے بھیجے اس پر میں ایمان لایا. یہ دعا پڑھ لے. اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم نے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے, توکل آ گیا اس میں. اور اس دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فَإِنَّكَ إِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر اس رات میں تیرا انتقال ہو گیا تو فطرت اسلام پر موت آئے گی. لوگ کہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو جائے, ایمان پر موت آ جائے, خاتمہ بالخیر ہو جائے, تو سوتے ہوئے رات میں اگر انسان کی موت آ جاتی ہے تو اچھی موت کے لیے یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی. وَإِن أَصْبَحْتَ, اور اگر صبح بیدار ہوئے, اور صبح ہوئی اور صبح کے وقت بیدار ہوئے, موت نہیں آئی رات میں, اور اگر تم نے صبح کی, أَصَبْتَ خَيْرًا, تو خیر پاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر حاصل ہوگی تمہیں. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں یہی براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کسی صحابی سے نہیں, مجھ سے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة, جب اپنے بستر پہ جاؤ تو اس طرح وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. یہ بھی سنت ہے, سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. یہاں پر ایک بات میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے باوضو سونا, ایک ہوتا ہے سونے سے پہلے وضو کرنا, تھوڑا سا فرق ہے. ایک شخص ہے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کا وضو ہے اس کا, اور اسی وضو سے عشاء کے لیے جو نے وضو کیا تھا, اور عشاء کے وقت وضو تھا, چاہے مغرب سے تھا یا عشاء کے وقت کیا تھا, عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد جب سونے کا وقت آیا اس کا وضو ہے اور اسی وضو سے سو جاتا ہے, تو با وضو سونے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو گئی. دو سنتیں ہیں یہاں پر, وضو کر کے سونا اور با وضو سونا, دو سنتیں ہیں. تو یہاں انسان کامل درجہ یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کر لے کہ سونے سے پہلے وضو کر لے. بعضوں نے فرمایا کہ باوضو ہو تب بھی کافی ہے, لیکن بہتر صورت یہ کہ انسان دونوں چیزوں کو اختیار کر لے, کہ سونے سے پہلے, چاہے سونے سے پہلے کا مطلب ضروری ہے کہ بالکل سونے سے پہلے ہو, یعنی وضو کیا, وضو کر کے انسان مثلا دو رکعت پڑھ لیتا ہے, تحیت الوضو پڑھ لی, چند رکعت پڑھ لی, اس کے بعد یعنی نیت یہ تھی کہ بس اب سونے کی تیاری ہے, تو سونے کی تیاری کے لیے وضو کر رہا ہے, وضو کر لے اور اس کے بعد سو جائے, باوضو سو جائے. اور وضو, اس وضو کو ایسا نہ سمجھے کہ نماز کا وضو تو ہے نہیں تو چلو ویسے ہی سرسری کر لو, نہیں, جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے بہترین طریقے سے اس طرح وضو کرے, عبادت ہے. شیطانی اثرات سے انسان دور رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے, رات بھر عبادت میں لکھی جاتی ہے. ثم استجع علی شقک الایمن, دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ, اور وقل, اور یہ دعا پڑھو جو پیچھے روایت میں بیان کی گئی, وَذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ, یہ میں نے بات کہی تھی کہ یہ دعا تم جو دوسری باتیں جو کرو گے, جو باتیں کرو گے, جو کچھ کہو گے, اخیری دعا یہ ہونی چاہیے. تمہارے باتوں وغیرہ کا سلسلہ ختم کرو، اور جب دعا پڑھو اس دعا کے بعد پھر باتیں نہ کرو، بس اس کے بعد یہ آخری دعا پڑھ کر اس کے بعد سو جایا کرو. آٹھویں حدیث، بس میرا خیال ہے کافی ہو گیا، یہیں تک رکھتے ہیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ باب پورا کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.